الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بدھ کا دن ہے، اور بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مبارک مکتوبات شریف کا درس ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ پہنچائے۔ چونکہ حضرت کے مکتوبات شریف کے دروس تو مکمل ہو گئے ہیں، اب ان کے تعلیمات جو ان دروس سے، ان مکتوبات شریف سے ہمارے پاس پہنچے ہوئے ہیں، ان کو ہم باری باری الحمدللہ بیان کر رہے ہیں۔ بہت بڑا حصہ جو حضرت کے مکتوبات شریف پہ چھایا ہوا ہے، وہ ہے سنت کی اتباع کی ترغیب اور بدعت سے اجتناب کی ترغیب۔ یہ بہت زیادہ حضرت فرمایا کرتے تھے، اور واقعتاً یہ حضرت کے طریقے کا لب لباب بھی ہے، مقصد بھی ہے، اور حضرت کے ہاں یہ ذریعہ بھی ہے۔ اللہ ذریعہ اس طرح ہے کہ اس پر استقامت کے ساتھ اور جزم کے ساتھ اور عزیمت کے ساتھ عمل، یہ مطلوب ہے نقشبندی سلسلے میں۔ اور جو ان چیزوں پر عمل کرتا ہے تو آگے اس کے لیے رستے کھلتے ہیں، اور باقی سنتوں پر ان کو عمل کی توفیق ہوتی ہے، اور اس طریقے سے ان کو ماشاءاللہ دین پر چلنے پر استقامت نصیب ہوتی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں مکتوب نمبر 87 میں، ایک نصیحت جو سعادت مند دوستوں کے لیے، وہ سنت سنیہ علی صاحبۃ الصلاۃ والسلام و تحیہ کی اتباع اور بدعت ناپسندیدہ سے اجتناب کرنا ہے، اور جو شخص سنتوں میں سے کسی سنت کو جس پر عمل کرنا متروک ہو گیا ہو زندہ کرے گا، اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو پھر خود اندازہ کرے کہ جو شخص فرائض میں سے کسی فرض کو یا واجبات میں سے کسی واجب کو زندہ کرے گا تو اس کو کس قدر ثواب ملے گا۔ پس نماز میں تعدیل ارکان، ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا، جو اکثر علماء حنفیہ کے نزدیک واجب ہے، اور امام یوسف رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک فرض ہے، اور بعض علماء حنفیہ کے نزدیک سنت ہے، اکثر لوگوں نے اس عمر کو ترک کر دیا ہے۔ اس ایک عمل کا زندہ اور جاری رکھنا فی سبیل اللہ 100 شہیدوں کے ثواب سے زیادہ ہوگا۔ باقی احکام شریعہ یعنی حلال و حرام، مکروہ کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے۔ علماء نے فرمایا کہ ایک دمڑی اس شخص کو واپس دے دینا جس سے غیر شرعی طریقے سے ظلم پر وہ حاصل کیا گیا ہو، تو 100 درم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ نیز علماء کرام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کے نیک عمل پیغمبر کے عملوں کے مانند ہو، اور اس پر کسی شخص کی آدھی دمڑی جتنا حق باقی رہے گا، تو شخص کو اس وقت تک بحث میں نہیں لے جایا جائے گا جب تک اس دمڑی کو ادا نہیں کرے گا۔ غرض اپنے ظاہر کو احکام شریعہ سے آراستہ کر کے باطن کی طرف توجہ کرنی چاہیے، تاکہ غفلت کے ساتھ آلودگی نہ رہے، اور باطن کی امداد کے بغیر احکام شریعہ سے آراستہ ہونا مشکل ہے۔ علماء کرام فتویٰ دیتے اور اہل اللہ کام کرتے ہیں، لیکن کتنی خوبصورتی کے ساتھ بات فرمائیے، علماء کرام فتویٰ دیتے ہیں اور اہل اللہ کام کرتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ فتویٰ کا تعلق علم سے، فتویٰ کا تعلق علم سے، اور کام ظاہر عملی کام۔ تو کام سیکھنا اہل اللہ سے ہوتا ہے، اور جو ہے نا جائز ناجائز، حلال و حرام کا پتہ کرنا علماء سے ہوتا ہے۔ بس اگر کوئی خود عالم عمل نہ کرے تو اس کو علم کا اجر ملے گا، عمل کا نہیں، بلکہ وہ علم اس کے اوپر حجت ہو جائے گا۔ تو جو شخص بھی صرف علم کو لیتا ہے اور عمل کو نہیں لیتا، یا علم کا ذریعہ حاصل کرتا ہے عمل کا ذریعہ حاصل نہیں کرتا، تو پھر اس طرح خسارے میں رہتا ہے۔ باطن کے اہتمام کے ساتھ ساتھ لازم ہے کہ ظاہر کا اہتمام بھی ہو، اور کوئی باطنی کی درستگی میں لگا رہے اور ظاہر کی پرواہ نہ کرے وہ ملحد ہے، اور اس کے باطنی احوال استدراج کی حیثیت رکھتے ہوں گے۔ باطنی حالات کے درست ہونے کی علامت یہ کہ ظاہری احکام شریعہ سے آراستہ ہو، استقامت کا طریقہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دینے والے۔ یہ دیکھیں نا، حضرت نے ارشاد فرمایا، جیسے نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ظاہر ہے، اب وقت پر نماز اگر کوئی نہ پڑھے اور بہت زیادہ باطنی طور پر صابر ہو، شاکر ہو، اور کانے ہو، اور ہاں جی مطلب بہت زیادہ یعنی اخلاص ہو، سارا کچھ ہو، وہ سارا کچھ اپنی جگہ پر درست ہوگا، اس کو چیلنج نہیں کیا جائے گا، لیکن وہ گناہگار ہوگا کیونکہ اس نے فرض نماز کو چھوڑا ہے. اگر قصدن چھوڑے تو کفر تک بن جا سکتی، اور اگر قصدن نہیں چھوڑا، غلطی سے چھوڑا ہے، سستی سے چھوڑا ہے، تو پھر اس کا اس کے مطابق ہوگا. تو اس وجہ سے یہ ظاہر کو درست کرنا بہت ضروری ہے باطن کے ساتھ، اور باطن کا درست کرنا ضروری ہے قبولیت کے لیے. دفتر دوم کے مکتوب نمبر 89 میں بعض مضامین ترغیب و ترہیب کے ایسے ارشاد فرماتے ہیں، مخدومہ و مکرم، شفقت آثار، کام کا وقت گزرتا جائے، اور ہر لحظہ جو وقت گزرتا ہے وہ عمر کو کم کرتا ہے، اور معین موت کا وقت نزدیک آتا جائے. اگر آپ نے آج کی فکر نہیں کی تو کل کے دن حسرت و ندامت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. کوشش کرنی چاہیے کہ چند روزہ زندگی شریعت کے مطابق بسر ہو جائیں تاکہ نجات متصور ہو. یہ عمل کا وقت ہے، عیش و آرام کا وقت ابھی آگے ہے جو کہ اس عمل کا پل ہوگا. عمل کے وقت عیش کرنا گویا اپنی کیتی کو کچا کا جانا اور اس کے پل سے محروم رہنا ہے. زیادہ لکھنا موجب تکلیف ہے، خدا کرے کہ آپ کو ظاہری و باطنی دولت حاصل ہو جائے. حضرت اس میں گویا کہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ بھائی وقت بالکل گزر رہا ہے، یعنی اس میں پکی باتیں، یعنی اس کے اندر کوئی اختلاف کا گنجائش ہی نہیں ہے. کوئی پاگل سے پاگل اور جاہل سے جاہل آدمی بھی جانتا ہے کہ وقت جا رہا ہے، وقت کڑا نہیں ہو سکتا، کسی کے لیے وقت انتظار نہیں کرتا. عصر کا وقت آ گیا تو کوئی اس کو استعمال کرے نہ کرے مغرب ہوگا، مغرب کا وقت آئے گا تو کوئی اس کو استعمال کرے نہ کرے عشاء تو ہوگا، تو وقت تو جا رہا ہے. اب کوئی اس کو صحیح استعمال کرے گا تو یہ اس کے اکاؤنٹ میں پلس کی صورت میں جائے گا، اس کو فائدہ ہوگا، اور اگر کوئی گناہ کے طور پہ استعمال کرے گا تو اس کے مائنس کی صورت میں جائے گا، اور اگر کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا تو زیرو کی صورت میں جائے گا. زیرو کی صورت میں جائے گا. اس وجہ سے ہمیں ہر وقت جو اللہ کا حکم ہے ہماری طرف متوجہ، پہلے تو اس کو کرنا ہے جو فرائض و واجبات ہیں، پھر اس کے بعد سنن و مستحبات کی باری آتی ہے. اور مستحبات جو ہیں اس کا لائن بہت وسیع ہے. مثلا ذکر ہے، ذکر ہر وقت کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. اب اس وقت میں جو بات کر رہا ہوں، دین کی بات کر رہا ہوں، اس کا بھی اجر ہے الحمدللہ. اس وقت اگر میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا یاد کرتا، ذکر کرتا، تو اس کا بھی اجر تھا. اب اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ الگ الگ بات ہے. اس میں پھر ہمیں کمپیریزن کرنا ہوتا ہے کہ اس وقت زیادہ میرے لیے مفید کام کون سا ہے. تو ظاہر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا تو اونچا کام ہے، جس میں اور لوگ بھی ماشاءاللہ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس وقت میں اگر ذکر کے لیے بیٹھ جاؤں گا، یہ نہیں کروں گا، تو وہ ہے کہ میں نے زیادہ اہم کام کو چھوڑا ہے، اور اس سے دوسرے جو انفرادی کام ہے اس کو لیا ہے، جو اجتماعی کام ہے اس کو چھوڑ دیا. تو اس طریقے سے یہ تو میں تقابل کروں گا ہر وقت کہ کیا کروں کیا نہ کروں، لیکن یہ کہ کرنا پڑے گا، اپنے وقت استعمال کرنا پڑے گا. یہی ہوتے ہیں کسی 60 سال کسی ایک عمر بھی ہوتے ہیں، دوسرے کا عمر بھی. 60 سال میں ایک کدھر چلے جاتے ہیں، دوسرے کہاں ہوتا ہے، ہر ایک اپنا اپنا کاؤنٹ ہے. دین اور دنیا کے جمع کرنے کے بارے میں دفتر اول کے مکتوب نمبر 72 میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، دین اور دنیا کو جمع کرنا متضاد چیزوں کو جمع کرنا ہے. آخرت کے لیے دنیا کا ترک کرنا، آخرت کے لیے دنیا کا ترک کرنا ضروری ہے، اور چونکہ اس زمانے میں اس کا حقیقی ترک میسر نہیں ہو سکتا بلکہ دشوار ہے، تو ناچار ترک کے حکمی کو اختیار کرنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ اور ترک حکمی سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی امور میں روشن شریعت کے حکم کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور کھانے پینے کی چیزوں، رہنے سہنے کے مکانات میں شرعی حدود کے مد نظر رکھنا چاہیے، ان حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. بڑھنے والے مالوں اور چرنے والے جانوروں میں فرض شدہ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور جب احکام شریعہ کے ساتھ آراستگی حاصل ہو گئی تو دنیا کی ضرر اور تکلیف سے نجات حاصل ہو گئی اور دنیا آخرت کے ساتھ جمع ہو گئی. اور اگر کسی کو اس قسم کا ترک حکمی بھی میسر نہ ہو تو ایسے شخص بات سے خارج ہے، وہ تو منافق کے حکم میں ہے، کیونکہ صرف ظاہری ایمان آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں دے گا. اس کو ایسے ایمان سے صرف یہ فائدہ ہے کہ ان کی جان وال محفوظ ہو جاتے ہیں. یہ ایک بڑا عجیب مطلب مشکل بحث کو ذرا آسان کر کے بیان فرمایا. دین اور دنیا کو جمع کرنا، واقعی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو دنیا کو لیتا ہے تو اپنے آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو آخرت کو لیتا ہے تو اپنے دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے. تو جو فانی ہونے والا ہے اس پر باقی کو ترجیح دے دو، حدیث شریف میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے. تو پتہ چل گیا کہ اس صورت میں دین و دنیا جمع نہیں ہو سکتی، جیسے اندھیرا اور روشنی جمع نہیں ہو سکتی. کسی ایک جگہ میں اندھیرا بھی ہو اور روشنی بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو اس صورت میں تو جمع نہیں ہو سکتا. تو حضرت فرمائے یہ تو نہیں ہو سکتا، البتہ حکمی طور پر ہو سکتا ہے. حکمی طور پہ کیا مراد ہے؟ حکمی طور پر یہ مراد ہے کہ اس دنیا کو، جو دنیا نظر آ رہی ہے، اس کو آخرت کے لیے استعمال کر لو تو یہ آخرت بنتا جائے گا، یعنی آخرت کے لیے بنتا جائے گا. اب میں نماز کیا پڑھوں گا؟ ادھر جا کے آخرت میں جا کے پڑھوں گا؟ پڑھنا تو ادھر ہے، لیکن جس وقت میں نماز کے اندر شامل ہوں میں دنیا میں تو نہیں ہوں. ہاں جی، تو میں نے یہ وقت دنیا سے کاٹ دیا، اس کو آخرت کا کر دیا. اس وقت میں جو اللہ جل شانہ کا جو بھی حکم پورا کرتا ہوں، میں دنیا سے اس کو کاٹ کر آخرت کا کر لیتا ہوں، اور یہ سلسلہ میرے سارے عمر میں ہو سکتا ہے. تو یہ دنیا حکمی طور پر ہے کہ مطلب میں اس کو حکمی طور پر ترک کر رہا ہوں. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ دنیا جو ہے نا، کیا چیز ہے بذات خود؟ اس کا ایک ڈیفینیشن جو سب لوگوں کو پتہ ہے، وہ تو یہ ہے، موت سے پہلے پہلے کی زندگی یہ دنیا ہے، اور موت کے بعد یہ آخرت ہے. یہ ڈیفینیشن سب کو پتہ ہے، اس لحاظ سے اس کو جمع نہیں کیا جا سکتا. لیکن میں استعمال کے لحاظ سے اگر کہوں تو کیا میں نفس کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ کے لیے کر رہا ہوں؟ جیسے اللہ پاک نے دو چیزیں رکھی ہیں، الحمدللہ بہت اچھی بنیاد مل گئی. سورہ شمس میں جو فرمایا، فالہمھا فجورھا وتقویٰ قد افلح من زکّاھا وقد خاب من دسا، نفس کے اندر اللہ پاک نے دو چیزیں رکھی ہیں، اس کے فجور اور اس کا تقویٰ. تو نفس کے اندر یہ فجور اور تقویٰ دونوں جو رکھے گئے ہیں، تو میں دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتا ہوں؟ فجور بائی ڈیفالٹ ہے، اگر میں محنت نہیں کر رہا اور ہونے دے رہا ہوں جو ہو رہا ہے، تو وہ نفس کی اتباع ہوگا، نفس کی اتباع ہوگا، وہ نفس کی اتباع ہوگا. اور اگر میں سوچتا ہوں کہ نہیں، کیا کروں کیا نہ کروں، اور پھر میں دیکھوں کہ اللہ پاک نے کیا چاہے کیا نہیں چاہا، تو جو اللہ نے چاہے میں اس کو ترجیح دوں، جو نفس نے چاہے اس کے اوپر، یہ سبحان اللہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے. جو اللہ چاہتا ہے اس کو میں لیتا ہوں، اور جو نفس چاہتا ہے میں اس کو پیچھے کرتا ہوں، تو کیا ہے؟ یہ تقویٰ. ایسی صورت میں تقویٰ مرتب ہوتا رہے گا اگر میں اللہ پاک کی بات مانتا ہوں اس میں. یہ حکمی ہے ترک، یعنی گویا کہ میں نے نفس کی بات نہیں مانی تو ترک کر لیا نا. تو نفس ہی کا ماننا اگر دنیا ہو گیا تو پھر تو دنیا ختم ہو گیا نا، پھر تو دنیا نہیں رہا، پھر تو آخرت کا حصہ بن گیا. تو جیسے ہمارے نفس کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو اگر ہم پورا کرتے ہیں تو یہ وہ اللہ کے بات کے مخالف ہے، لہذا وہ ہمارے لیے فجور ہے، اور وہ دنیا ہے، لیکن اگر ہم نفس کے تقاضوں کو دبا دیں اور ہم اللہ پاک کے چاہت کو ترجیح دیں تو یہ تقویٰ ہے اور یہ ہمارے لیے خیر بنے گا، حسنات بنے گا، آخرت کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ہے حکمی طور پر دنیا کو ترک کرنا۔ تو اس کے مطابق فرمایا کہ ترک حکمی سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی امور میں روشن شریعت کے حکم کے مطابق عمل کریں اور کھانے پینے کی چیزوں، رہنے سہنے کے مکانات میں شرعی حدود کا خیال رکھیں، ان حدود سے تجاوز نہ کریں، بڑھنے والے مالوں اور چرنے والے جانوروں میں فرض شدہ زکوٰۃ ادا کریں، اور جب احکام شریعت کے ساتھ آراستگی حاصل ہو جائے تو دنیا کی ضرورت تکلیف سے نجات حاصل ہو جائے گی اور دنیا آخرت کے ساتھ جمع ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کو اس قسم کے حکم کا ترک حکمی بھی میسر نہ ہو تو ایسے شخص بعد سے ہار جائے، وہ تو منافق کے حکم میں ہے، کیونکہ صرف ظاہری ایمان آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس کو ایسے ایمان کا صرف فائدہ اتنا ہوگا کہ ان کی جان و مال محفوظ ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی اللہ کا حکم نہیں مان رہا، صرف ایمان کی بات کر رہا ہے، تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو ظاہری ایمان ہے یعنی باطنی طور پر یہ اس کا انکار کر رہا ہے تو پھر تو یہ منافقت والی بات ہو جائے گی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ چونکہ ظاہری طور پر مومن ہے، لہذا ان کے مالوں کو نہیں چینا جائے گا، اس کے جنازہ پڑھا جائے گا، اس کو مطلب اس کے ساتھ معاملات مسلمانوں کے ہوں گے۔ اس طرح دفتر اول کے مکتوب نمبر 73 میں مزید فرماتے ہیں، اے فرزند، دنیا آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے، اس کے ظاہر کو طرح طرح کے باطل آرائش سے ملم و آراستہ کیا گیا ہے، اس کی صورت کو وہمی خط و خال اور زلف و رخسار سے پیراستہ کیا گیا ہے، دیکھنے میں شیروں تر تازہ نظر آئے گی لیکن حقیقت میں اثر لگا وہ مردار مکیوں کیڑوں سے بری ہوئی کوڑی یعنی کوڑا ڈالنے کی جگہ اور پانی کی طرح نظر آنے والے سراب اور زہر کے مانند لشکر ہوگا۔ اس کا باطن سراسر خراب و ابتر ہے، اس قدر گندے کے باوجود اپنے اہل یعنی دنیا داروں کے ساتھ اس کا معاملہ اس سے بھی بدتر ہے جو بیان ہو سکے۔ اس دنیا کا فریفتہ اور دیوانہ جادو کا مارا ہوتا ہے، اس کا گرفتار مجنون فریب خوردہ ہوتا ہے، اور جوش اس کے زہر پر فریفتہ ہو کر دائمی خسارے کے داغ سے دار ہوا، اور جس نے اس کی شیرین اتر تازگی پر نظر کی دائمی شرمندگی کی نصیب میں آئی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مت دنیا والآخرہ الا ذرتان ان رضیت احدہما سخطت الاخرى، دنیا آخرت دونوں آپس میں سوکن ہیں، یعنی ایک مرد کی نکاح دو عورتوں کی مانند ہے، ان دونوں میں سے ایک اگر راضی ہوگی تو دوسری ناراض، پر جس نے دنیا کو راضی کی آخرت سے ناراض ہو گئی، ناچار وہ آخرت سے بے نصیب ہو گیا۔ اعاذنا اللہ سبحانہ و ایاکم من محبتہا و محبت اہلہا، حق تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دنیا اور اہل دنیا کی محبت سے بچائے۔ اے فرزند، کیا تو جانتا ہے کہ دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا وہی ہے جو تجھے حق سبحانہ و تعالیٰ سے دور کر دے، بس بیوی بچے مال و جاریہ دولہ بولے مشغول ہونے سب دنیا میں داخل ہے، جبکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیں، اور وہ علوم بھی جو آخرت میں کام نہ آئے وہ بھی سب دنیا میں داخل ہے۔ اگر علم نجوم و منطق و ہندسہ و حساب وغیرہ بھی بے فائدہ علوم کارآمد ہوتے تو سب فلاسفہ اہل نجات میں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامت اعراض تعالیٰ عن العبد اشتغالی بے مال آنی ہے، بندہ کا بے فائدہ فضول کام مشغول ہونا اللہ تعالیٰ کی اس سے روگردانی ان منہ پھیر لینے کی علامت ہے۔ یہ چیز جو ہے نا مطلب حضرت نے ایک تو دنیا اور آخرت کے ڈیفینیشن ہمیں بتائی، نجات کا ذریعہ بتایا کہ ترک کرنا ہے، ترک حقیقت میں تو نہیں ہو سکتا لیکن حکمی طور پہ ہو سکتا ہے۔ حکمی طور پر ترک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تقاضے پہ عمل نہ کرے، اس کے تقاضے پہ عمل نہ کرے اور پوری زندگی اسی طرح گزارے۔ پھر یہ کہ جو دنیا کے پیچھے چلتا ہے، حضرت نے اس کا جو وہ بتایا، انجام بتایا، وہ خسارے کا بتایا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا میں بھی وفاداری نہیں کرتی، یہ دنیا میں بھی وفاداری نہیں کرتی۔ اس کی وجہ جو لوگ دنیا کے پیچھے ہیں، دیکھیں نا، الدنیا جیفتن و طالبہا کلاب، حدیث شریف آتا ہے، دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ اب جیفہ جو ہوگی، ایک ہوگی تو 100 کتے ہوں تو وہ کتے ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو کاٹ کھائیں گے، چاہیں گے کہ مطلب مجھے مل جائے سارا۔ تو لہٰذا جو دنیا دار ہے وہ دنیا سے بھی سکھ میں نہیں ہے، جو اس سے جتنا دور ہے اتنا زیادہ سکھی ہے، جو اس سے جتنا دور ہے وہ اتنا زیادہ سکھی ہے، کیونکہ دنیا جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ ایک تو باقی رہنے والی نہیں ہے، ختم ہونے والی، اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا دار کبھی کسی اور کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا دار خود دنیا دار ہوتا ہے، وہ دنیا چاہتا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا تو ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے بہت خطیر رقم ان کو پیش کی، اس ساتھ اس نے کہا کہ آپ قبول فرمائے اور آپ کسی مستحق کو دے سکتے ہیں، یہ بتائیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے دعا کرے گا، میرا شکریہ ادا کرے گا۔ تو نے فرمایا کہ کیا آپ اپنے مال کو بڑھانا چاہتے ہیں؟ تو سمجھا کہ شاید میرے لیے کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں، کہ جی ہاں، پر میں آپ ہی سب سے زیادہ مستحق ہوں، ان کو واپس کر دیں، کیونکہ ابھی تک آپ کے دل سے یہ چیز نکلی نہیں ہے، تو آپ بھی اس کے محتاج ہیں، لہٰذا ہی آپ لے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو دنیا ہے نا، یہ جو بھی اس کا طالب ہے وہ کتے کی خصلت والا ہے، حدیث شریف سے میں تو یہ آتا ہے، وہ کتے کی خصلت والا ہے، اور جو دنیا میں رہ کر دنیا سے منہ موڑے ہوئے ہے اور دوسروں کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے تو فرشتوں کی خصلت والا ہے، مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے بچا رہا ہے، ایثار جس کو ہم کہتے ہیں، ایثار، جس صحابہ کرام ایثار کرتے تھے، خود پیاسے تھے دوسروں کو پلایا، خود بھوکے ہوتے تھے دوسروں کو کھلایا، تو ایثار کرتے تھے، تو ظاہر ہے فرشتوں کے صفات والے تھے، کیونکہ فرشتوں کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو ان کو ضرورت ہوتی لیکن وہ اپنے اوپر اتنا زیادہ کنٹرول تھا کہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ تو یہ ہے کہ دنیا کبھی کسی سے راضی نہیں ہوتی، جتنی زیادہ خوبصورت ہوگی اتنی زیادہ نقصان دہ ہوگی، بلکہ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اس کی مثال سانپ کی طرح ہے، کہ سانپ جتنا زیادہ خوبصورت ہے اتنا زیادہ زہریلا ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ ہے کہ زہر ڈس ہی لیتا ہے۔ حابیل اور قابیل جو پہلی لڑائی ہوئی تھی آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں، وہ کس وجہ سے ہوئی تھی؟ دنیا کی وجہ سے ہوئی تھی، دنیا کی وجہ سے تھی۔ بعد میں بھی جتنے مسائل آئے ہوئے ہیں وہ دنیا کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا تو دنیا کی وجہ سے پھینکا گیا۔ ہاں جی، مطلب یہ کہ گویا کہ ایک انسان جس وقت دنیا کا طالب ہوگا تو ظالم بھی ہوگا، فاسق بھی ہوگا، ہاں جی، اپنے تمام چیزوں کو ضائع کرنے والے بھی ہوگا۔ ضائع کرنے والے کیسے ہوگا، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو کوئی مال دے رہا ہے اور آپ اس کو بکیر رہے ہیں، ادھر ادھر پھینک رہے ہیں، اور دوسرا آدمی اس کو دے رہا ہے، اس کو جمع کر رہا ہے، کون ہوشیار ہے؟ دنیا کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں، جو جمع کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ کو مال مل رہا ہے یا کوئی چیزیں مل رہی ہے، آپ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، تو کہاں جمع ہو رہا ہے؟ آخرت میں جمع ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ اس کو اللہ کے راستے میں نہیں دے رہے ہیں تو دو صورتیں ہیں، یا اپنے وارثوں کے لیے چھوڑیں گے یا پھر وقت کے ساتھ ختم ہو جائیں گے، پرانا کر لیں گے یا کھا لیں گے، بس یہی ہوگا نا، تو ادھر تو نہیں ہو جائے گا نا، تو جمع تو نہیں ہوا، تو ضائع ہو گیا، جہاں کام آنا تھا وہ کام نہیں آیا، تو ضائع ہو گیا۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا، مطلب یہ والی بات ہے کہ ہم لوگ جو ہوشیار ہیں وہ تو یہی کرتے ہیں، وہ تو یہی کرتے ہیں کہ مال کو، جان کو، وقت کو، اولاد کو اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ کام ہوتا ہے. آگے فرماتے ہیں دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں دفتر اول کے مکتوب نمبر 74 میں، آپ کا مکتوب شریف مراسلہ لطیف صادر ہوا. الحمدللہ کہ اس کے مضمون سے فقراء کی محبت اور درویش کی طرف توجہ معلوم ہوئی، جو کہ سعادتوں کا سرمایہ ہے، کیونکہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم نشین ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا جلیس بد نصیب نہیں ہوا کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقراء مہاجرین کے طفیل حق سبحانہ و تعالیٰ سے فتح طلب کرتے رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان میں ارشاد فرمایا، رب اشخص مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ ابر رہا، بہت سے بکھرے ہوئے بال والے گرد آلود اور دروازے سے ہٹائے ہوئے لوگ ایسے اگر کسی کام کا تعالیٰ پر بھروسہ کر کے قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ اس قسم کو ضرور فرو فرما دیتے ہیں. باقی نصیحت ہے کہ صحابی شریعت علیہ السلام والسلام کی مطابقت لازم پکڑیں، کیونکہ آخرت کی نجات آپ کی مطابقت کے بغیر محال ہے. اور دنیا کی زیب و زینت کی طرف التفات توجہ نہ کرے، اور دنیا کے حاصل ہونے یا نہ ہونے کی کوئی اہمیت نہ دے، یعنی دونوں حالتوں کو یکساں جانیں، کیونکہ دنیا اللہ تعالیٰ کے مبغوضہ، ناپسندیدہ، مکروہ ہے. حق تعالیٰ کے نزدیک اس کی قدر منزل کچھ بھی نہیں، پس بندوں کے نزدیک اس کا عدم یا نہ ہونا اس کے وجود یا نہ ہونے سے بہتر ہونا چاہیے. اس کی بے وفائی اور جلدی جاتے رہنے یا دولت کے زوال کے قصے مشہور ہے، بلکہ مشاہدے میں آ چکے ہیں. پس اہل دنیا کے حال سے عبرت حاصل کرے جو کہ پہلے گزر چکے ہیں. وفقنا اللہ سبحانہ و یاکم بے مطابت سے المرسلین علیہ وآلہ السلام. میں ابھی آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں جو ہمارے حال کے مطابق ہے. ذرا ایک اسٹیپ میں پیچھے آتا ہوں، سمجھنے کے لحاظ پیچھے آتا ہوں. ایک اسٹیپ یہ ہے کہ یہ دنیا، اور پھر اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ ایک اسٹیپ یہ ہے کہ میں ادھر ہوں اور آخرت میں جاؤں گا. تو ادھر کی چیز کا مقابلہ میں کر رہا ہوں آخرت کے ساتھ، ایک تو یہ آپ ذہن میں رکھیں. دوسرا یہ کہ یہاں ایک اپنا مستقل گھر جس میں میں رہتا ہوں، یہ سمجھو. اس کے مقابلے میں ہولوگرام کے ذریعے سے بنائے ہوا گھر سمجھو. ہولوگرام سے آج کل ممکن ہے کہ آپ کے ایسے ہی گھر کڑا ہو جائے جیسے کہ ایک چولہا ہوتا ہے، آپ سمجھیں گے بالکل ہی ایک چولہا ہے، آپ اس کے اندر ایسے محسوس کریں گے. یہ نہیں ہوتا یہ پلینیٹیریم یہ ایک گنبد نما جگہ ہوتی ہے، اس کے اندر ماحول ایسا بنا ہوتا ہے جیسے آسمان ہو، اس پہ تارے ہوتے ہیں، اس میں سورج بھی چلتا ہے، اس میں مطلب سارے نظام وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ آسمان کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ابھی آپ صرف گنبد میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں پھر جتنے بھی اجرام فلکی ہے ان کی مومنٹ سمجھائی جاتی ہے، اور وہ جو ہے نا مطلب جیسے ستارے ٹوٹتے ہیں وہ بھی منظر دکھائی دیا جاتا ہے، اور اس طرح جو ہے مطلب کس طریقے سے یہ سارا نظام وہ بتایا جاتا ہے، یعنی عملاً ذرا فاسٹ کر کے سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں. پلینیٹیریم اس کو کہتے ہیں. تو پلینیٹیریم بھی اس کی ایک قسم ہے، اور اس طرح ہولوگرام کے ذریعے سے پورا گھر میں بنا دوں. دوسرا لفظ میں اس کی مثال دیتا ہوں، سونا، اس کے کنگن یا زیور. اور آج کل ایک چیز آئی ہے جو سونا دکھائی دیتا ہے لیکن سونا ہوتا نہیں، سونا دکھائی دیتا ہے لیکن سونا ہوتا نہیں. ہاں جی، وہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ جو سونا دکھائی دیتا اور ہوتا نہیں ہے، اگر وہ کسی عورت کو معلوم ہو کہ سونا نہیں ہے لیکن سونا دکھائی دے رہا ہے، اس کے بدلے میں کہ اصل سونے کی چیز، وہ خوش ہوگی یا نہ خوش ہوگی؟ ہمارے پشتوں میں اس کے لیے نام ہی ایسا رکھا گیا ہے، ایسے زیورات کے لیے نام ہی ایسا رکھا گیا ہے، دا ناوی مور خپا اور دالک مور خوشحالا. ان زیورات کا نام یہی ہے کہ دلہن کی ماں ناراض اور لڑکے کی ماں خوش. ان زیورات کا نام یہ رکھا ہے. میں نے عورتوں سے سنا میں حیران ہو گیا, میں نے کہا زبردست چیز ہے, کیونکہ لڑکے کی ماں اس لیے خوشی کے پیسے نہیں جا رہے ہیں, سارے سستے ہوتے ہیں. وہ لڑکی کی ماں جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ زیور ہیں تو بے شک لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, لیکن وہ بیچاری غم کے مارے گولی جا رہی ہوتی ہے. لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ کیسے اچھا زیور ہے اور یہ وہ ہے, کیونکہ اس میں بالکل فرق نہیں محسوس ہوتا, پیور سونے کا نظر آتا ہے, بلکہ شاید پیور سونے سے بھی کچھ زیادہ اچھا خوبصورت نظر آتا ہو. ہاں جی, لیکن لڑکے کی ماں خفا, اور دلہن کو بھی پتہ ہو تو وہ بھی بیچاری, بلکہ بات دلہن تو پہنتی نہیں ہے, جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہے تو غم کے مارے پہنتی نہیں ہے. یہ میں آپ کو ایکچوئل واقعات بتا رہا ہوں. اب بس جو چیز ہے نا, جس کو ہم دنیا کہتے ہیں, یہ وہی ہے آخرت کے مقابلے میں, ایسی ہے بس, کہ جو اس کی حقیقت سے آگاہ ہو, کیا وہ اس کے ساتھ محبت کر سکتا ہے؟ حقیقت سے آگاہ نہ ہونا ٹھیک ہے, اوکے, پاگل ہے, آگاہ نہیں ہے, مسٹیک ہے جی, بچہ ہے, آگاہ نہیں ہے, خواب میں آگاہ نہیں, اس پر شریعت کا حکم ہی نہیں ہے. ان تینوں پر ہے, ان تینوں پر شریعت کا حکم ہی نافذ نہیں ہوتا, کیونکہ حقیقت کو جان نہیں سکتے. لیکن اس کے علاوہ جو صحیح سوچ فکر والا شخص ہے, اس کے اوپر اللہ کا حکم نافذ ہے, وہ جو اس سے آگاہ ہے اور پھر بھی اس کے ساتھ چپ کے, تو ہم کہیں گے یہ پاگل تو نظر نہیں آتا, لیکن حقیقی پاگل یہی ہے. پاگل نظر نہیں آتا, نظر یہ ٹھیک ٹھاک آتا ہے, لیکن ہے پاگل. نفسیاتی ماہرین کا ایک مقولہ ہے, نفسیاتی ماہرین کا ایک مقولہ ہے, سائیکارٹسٹ کا, کہ جس کو پاگل دیکھو نا, وہ تو صرف اثر ہے پاگلپن کا, اس کے پیچھے اصل پاگل چھپا ہوا ہے, وہ نظر نہیں آ رہا جس نے اس کو پاگل بنایا ہے, یا اس کا خاوند ہوگا, یا اس کی بیوی ہوگی, یا اس کا باپ ہوگا, یا اس کا کوئی بیٹا ہوگا, جس نے اس کو پاگل بنایا ہوگا, جن کے غم کی وجہ سے پاگل بنایا ہوگا. حقیقی پاگل وہی ہے. یہ بیچارہ تو نشانہ ہے پاگل پن کا, جو ہمیں پاگل نظر آ رہا ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو دنیا دار لوگ ہیں نا, پاگل ہیں نہیں بظاہر, لیکن پاگل ہیں حقیقت میں, پاگل ہے حقیقت میں, کیونکہ یہ لوگ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں, کہ ان کے ساتھ ایسے ڈیل کر رہے ہیں جیسے کہ مستقل ہو. میں ہولوگرام کے ساتھ محبت کروں کہ یہی سے میں رہوں, میں اپنے گھر میں نہیں جاتا, تو لوگ کہیں گے اس کو اسپتال لے جاؤ, گھر میں لے جاؤ. میں خدا کے بندے, یہ تو ویسے. ہاں جی, تو یہ اصل میں بنیادی چیز ہے. یہ میری چھوٹی بچی تھی میرے ساتھ جرمنی میں, مجھ سے جو سیکرٹری تھی آفس کی, اس نے پوچھا کہ آپ بچوں کے لیے کیا کھلونے رکھے ہوئے ہیں, کیا کھلونے رکھے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہر چیز کو نہیں کرتا. ہاں جی, تو کھلونے آپ نے کیا رکھے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا وہ نیچرل کھیلنا جانتی ہے, نیچرل کھیل کھیلتی. تو یہ کیا ہوتا ہے, نیچرل کھیل کیسا ہوتا ہے؟ آج میں نے کہا وہ جب والدہ کو دیکھتی ہے کہ کپڑے دھوتی ہے, تو کپڑے کو خوش کرنے کے لیے جیسے وہ ڈالتی ہے, تو پھر وہ بھی اس طرح کپڑوں کو اپنے طور پر اس طرح جیسے دھو رہی ہوں. ہاں جی, وہ دھو کے پھر اس کو لٹکا دیتے ہیں, ان کے نیچے برتن بھی رکھ لیتے کہ وہ پانی نہ ٹپکے, قالین خراب نہ ہو, وہ اس طرح وہ سارا انتظام کر لیتی. اس طرح بہت ساری چیزوں میں بالکل یہی کرتے ہیں, آنڈی وغیرہ بھی اس طرح بناتی ہے, پھر کھلاتی بھی ہے, کھاتی بھی ہے, سارا کچھ. تو کہتے میں تو اس کے ساتھ ضرور ملوں گی، یہ تو بہت انٹرسٹنگ بچی ہے، میں تو اس کے ساتھ ضرور ملوں گی. تو پھر وہ آئی تھی ہمارے گھر اور ان کے ساتھ ملی تھی. تو مطلب میرا یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ یہ بچی ہے تو بچی کے ساتھ یہ چیز اچھی لگتی ہے، لیکن بڑا اگر اس طرح کر لے تو کیسے نظر آئے گا مجھے بتاؤ. اگر بڑا بھی یہ کام کرے تو وہ کیسے نظر آئے گا، پاگل ہوگا. بس یہی مطلب یہ کہ وجن دنیا کی بے ثباتی یہی ہے کہ دنیا اصل میں نہیں ہے، یہ تو صرف ایک ظاہری ڈھانچہ ہے، نظر آتا ہے چیزیں لیکن چیز نہیں ہے. بس اصل چیز تو ادھر ہے، اصل چیز تو ادھر ہے. ہاں اس نکمی چیز کو آپ اس کے لیے استعمال کر لے تو وہ اصل چیز بن جائے گی. اس سے اس کے اندر یہ صلاحیت بہت زبردست ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت بہت زبردست کہ اس کو اگر اس کے لیے استعمال کر لو تو وہ یہ بہت کام کی چیز بن، کیونکہ وہاں تو چیزیں اصلی ہیں. اب میں آپ کو ایک بہت ہی اہم بات بتا دوں، بہت اہم بات بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طور پہ سمجھانے کی توفیق دے. ایک ہے میرا فیصلہ کہ میں اپنے نکمی چیز کو استعمال کر لوں وہاں کے لیے، اپنے ارادے سے، اپنے علم و بصیرت کے ذریعے سے، ارادے کے ساتھ میں اس چیز کو یہاں مطلب استعمال کر لوں اس طرح کہ وہ وہاں وہ چیز بن جائے صحیح. مثلا میرے پاس پیسے ہیں، وہ میں نے غریب کو دے دیے، 100 روپے دے دیے، 100 روپے دے دیا اس غریب کو دے دی، وہ چلے گئے ادھر جمع ہو گئے. یہ ایک پروسیجر ہے ٹرانزیکشن کا، چلے گئے وہاں پر جمع ہو گئے، اسٹور ہو گئے. ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے ارادے کو استعمال کر کے تمہارے لیے وہاں جمع کرنا چاہے اور یہاں چین لے، یہاں آپ کے ہاتھ سے چلے جائیں. اس کے بدلے میں آپ کو دو چیزیں ملیں گی، بتاؤ کون سی. اس کے بدلے میں آپ کو دو چیزیں ملیں گی، دنیا میں تکلیف اور آخرت میں اجر، ہے نا، کنفرم بات ہے. دنیا میں تکلیف، جو چیز انسان کے ہاتھ سے جائے تکلیف تو ہوگی، اس سے انکار تو نہیں کہ عالم دنیا میں ہے، آخرت میں تو نہیں ہے. تو تکلیف تو آخرت میں نہیں ہے، دنیا میں تو ہے. تو لہذا دنیا میں تکلیف آپ کو ملے گی، لیکن اس تکلیف پر جب آپ صبر کریں گے تو وہ آپ کے لیے آخرت میں اجر بن جائے گا. اب ٹرانزیکشن کی صورت بدل گئی، پیسے جمع کرنے والے آپ نہیں ہوئے. کون جمع کرنے والے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ ہو گئے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مان لیا کہ اللہ نے جو کیا ٹھیک کیا ہے، یہ صبر ہے. تو اس کے مقابلے میں وہاں پر آ جائے پہنچ گئے جی. اگر یہ معاملہ درمیان والا ہے نا، صبر والا، یہ آپ نہ کر سکے، ٹرانزیکشن مکمل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. ٹرانزیکشن ہوا چاہتا تھا لیکن مکمل نہیں ہوا، کیونکہ آپ کے ذمہ جو کام تھا آپ نے نہیں کیا. اب ہوشیاری کا تقاضا کیا ہوگا؟ آپ سے، آپ کے ہاتھ سے مال چلا گیا، اب آپ کے پاس دو صورتیں ہیں، بے صبری اور صبر، بے صبری اور صبر. تو آپ بے صبری بھی کر سکتے ہیں، صبر بھی کر سکتے ہیں. بے صبری سے آپ کا یہ مال بھی چلا گیا، وہ بھی گیا، اور صبر کے ساتھ آپ کا یہ مال چلا گیا، وہاں چلا گیا، ٹرانزیکشن مکمل ہو گئی. عقل کا تقاضا کیا کیا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. یعنی جو آپ کے ذمہ کام تھا صرف اس کا فارمیٹ چینج ہو گیا، پہلے آپ اپنے ارادے سے کر رہے تھے، اپنے ارادے سے نہیں کر رہے، اللہ کے ارادے سے کر رہے ہیں. اس وجہ سے اللہ کے ارادے والی چیز آپ کے ارادے والی چیز سے بڑھیا ہوگی. تو فرماتے ہیں غیر اختیاری مجاہدہ اختیاری مجاہدے سے بہت زیادہ اجر رکھتا ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ غیر اختیاری مجاہدہ جو ہوتا ہے وہ اختیاری مجاہدے کے مقابلے میں بہت اجر رکھتا ہے. یہ میں نے آپ کو ایسی مثال دی جو سب کے سمجھ میں آسانی سے آئے گی انشاءاللہ، لیکن کچھ اس کی ایسی صورتیں بھی ہیں جو سب کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ان کو بھی سمجھ سکتے ہیں. مثلا آپ کو بیماری لگ گئی، یہ بھی اللہ کا حکم ہے. ایسی بیماری جس میں آپ کی کوئی غفلت کا کوئی دخل نہیں ہے، کوئی بے احتیاطی کا دخل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا. اب جیسے مال آپ کو اللہ نے دیا تھا، اس طرح جان بھی اللہ نے دیا ہوا ہے نا، تو مال میں سے جب اللہ پاک لے لیتا ہے یہاں، تو اسی طریقے سے جان بھی لے سکتے ہیں. مطلب جان کا وہ حصہ، بس آنکھ لے لے، کان لے لے، کوئی ایک گردہ لے لے، کوئی اور چیز ہے، ورنہ دو لے لیتے تو پورے ہی چلا جائے گا. ہاں جی، تو اب یہ ہے کہ اب یہ جو بات ہے کہ اگر انسان اپنے مرضی سے تو نہیں کر سکتے یہ کام، یہ مال کی طرح نہیں ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو کر سکتا ہے. تو جب اللہ کرتے آپ اللہ پاک کے کیے پر راضی رہے کہ ہاں اس نے میرا بلا کیا، اب اس کے بدلے مجھے اجر ملے گا، تو اس کا اجر کچھ بہت ہی زیادہ ہوگا، کیونکہ مال سے جان زیادہ پیاری ہے، مال سے جان زیادہ پیاری ہے. تو لہٰذا اگر جان کا معاملہ کسی کے ساتھ پڑ گیا ہے، بیماری کا ہو گیا معاملہ ہے، کوئی اور بات ہو گئی، تو یا کوئی مزید کسی کا بچہ فوت ہو گیا ہے، کوئی اور، تو یہ جان کا معاملہ ہے، تو یہ جو ہے نا یہ مطلب اس کا اجر پھر اس سے بہت زیادہ ہے، اس سے پھر زیادہ ہے. تو یہ جو تکالیف ہے دنیا کی، ان تکالیف کو یوں سمجھ لیجئے آخرت کی ٹرانزیکشن کا ذریعہ سمجھ لو، کہ آخرت میں آپ کی چیزوں کو وہاں بھیجا جا رہا ہے. اگر آپ اس کو سمجھیں گے سبحان اللہ، بس پھر آپ ماشاءاللہ اطمینان بھی آپ کو حاصل ہوگا، صبر بھی جلدی حاصل ہو جائے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا اجر بھی محفوظ ہوگا اگر آپ اس چیز کو سمجھتے. ورنہ اگر اس چیز کو نہیں سمجھتے تو بے شک آپ کو کتنا ہی کوئی کہہ دے، اس وقت بات سمجھ میں نہیں آئے گی. بات ہماری بچی تھی جرمنی میں فوت ہوئی تھی 7 مہینے کی، اور ہم ڈاکٹر تک پہنچا بھی نہیں سکے، مطلب ظاہر ہے وہ اچانک بس اس کا کارڈیو واسکولر اریسٹ اس کو کہتے ہیں وہ ہوا تھا. تو پولیس والوں کو بھی وہاں وہ کرنا ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ لوگ وہاں تو بڑے بڑے عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کو انفارم کرنا ہوتا ہے، اس سے پہلے خود ڈکلیئر نہیں کرنا ہوتا ہے. فوت ہونے کے مجھے وہاں پاکستانی ساتھی نے بتایا کہ آپ کبھی نہ کہہ دیں کہ فوت ہو گئی، پولیس والے ڈاکٹر سے ڈکلیئر کروائیں گے. ہاں جی، تو ہم تو ظاہر ہے اس وقت آفیشیل کاروائی میں لگ گئے، لیکن اس وقت میں نے اپنے بیوی سے کہا، میں نے کہا جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، واپس تو نہیں آ سکتا، اب چاہے اس پہ صبر کریں اور اجر حاصل کر لیں، چاہے صبر نہ کرے اور اجر کو ضائع کر لے، آپ کی اپنی مرضی. ہاں جی، یہ بات میں نے، تو اس نے کہا کہ میں اللہ کے کیے پہ صبر کرتی ہوں، لیکن چونکہ ماں تھی نا میں، تو باپ تھا نا، باپ کے احساسات تو ذرا تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں، ماں کے احساسات تو بہت اولاد کے ساتھ بڑے ہی زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، تو وہ ایسی ہلی بالکل، یعنی سوری پورا جسم اس کا ہل گیا کہتے ہوئے کہ میں اللہ کے کیے پہ صبر کر، یعنی اس کے جسم نہیں ساتھ دے رہا تھا اس کا قلب وہ ایمان کہہ رہا تھا، اور یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتے. تو یہ چیز جو ہے نا، مطلب یعنی اس وقت جب سانحہ ابھی ابھی ہو چکا ہو اس وقت کوئی یہ کہہ دے میں اس پر راضی ہوں انا للہ وانا راجعون تو پورا پورا اجر پا لیتے ہیں، پورا پورا اجر پا لیتے ہیں. یہ میرے ساتھ بچی کی صورت میں بھی ہوا تو والد صاحب کا وفات پر بھی ہوا. والد صاحب جو وفات ہوئے تو چونکہ وہ میرے سامنے فوت ہوئے، بھاگتے دوڑتے کچھ نہیں بنا، تو میں نے کہا کہ اب تو ان کے پاس ہی کھڑے ہو جاؤ کیونکہ سارے راستے بند ہو گئے سارے. ڈاکٹر نہیں ہے، کمپاؤنڈر نہیں ہے، ڈاکٹر کے گھر کا پتہ نہیں، کمپاؤنڈر کے گھر کا پتہ نہیں، اسپتال میں ہم تو اس کا پتہ چل گیا کہ بس ابھی ٹائم ہو رہا ہو گیا، مطلب ظاہر ہے اس میں اب راستہ نہیں ہے. تو پھر ایک دعا میں نے کی، وہ دعا میں نے قلبی دعا کی تھی، الفاظ کی دعا نہیں تھی. اگر الفاظ میں میں کرتا تو کچھ یوں کرتا، یعنی اگر اس کو میں الفاظ دیتا. یہ قلبی دعا ایک لیئر ہوتی ہے، مطلب اس میں ظاہر وہ آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اصل چیز کو نہیں بتا سکتے. ہاں جی، تو وہ یہ ہے کہ یہ دعا تھی کہ اللہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، اب تو فیصلہ ہو گیا، اب تو ہو گیا، اب مجھے صبر کی توفیق عطا فرما. الفاظ میں اگر میں کہتا تو ایسے کہتا. اور وہ دعا اتنی جلدی قبول ہوئی تھی، کتنی جلدی قبول ہوتے دعا میں نے کبھی دیکھی نہیں، اتنی جلدی قبول ہوئی تھی کہ بالکل جیسے کسی کو انجیکشن انسٹیزیا کا لگا دیا جائے اور صورتحال بدل جائے. اب میرے والد صاحب پڑے ہوئے تھے میرے سامنے فوت، لیکن مجھے یہ ذرہ بر بھی یہ نہیں تھا کہ میرا والد ہے، یعنی ایسا ہوتا تھا جیسے کسی اور کا ہے اور میں صرف ایک انسانی طور پہ ڈیل کر رہا ہوں. اتنا صبر اللہ پاک نے دے دیا، یعنی جیسے کسی کو انجیکشن لگا دیا جائے نا، اس قسم کی حالت ہو گئی. حالانکہ اس سے پہلے میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا. پھر میں گیا ہوں نماز کے لیے، کیونکہ 1:20 پہ فوت ہوئے تھے اور 1:30 نماز تھی پاس ہی مسجد میں، تو میں مسجد میں گیا ہوں. نماز میں نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، اور اب تصور کر لے اس وقت کوئی، ہاں جی، مطلب عام حالات میں بڑا مشکل ہے. اچھا، نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، باقاعدہ والد صاحب کے لیے دعا کا اعلان کروا دیا، اور سب نے میرے لیے دعا کی، میں نے والے والد صاحب کے لیے. پھر میں نے سزوکی کا ارینجمنٹ کیا لاش لے جانے کے لیے، تو ایک ہمارے گاؤں کے ایک آدمی تھے جو کہ میرے پہلی حالت کو جانتا تھا کہ میں بڑے ہی پریشان تھا، تو وہ کہتے تو ساتھ نہیں جائے گا، میں نے کہا میں ہی جاؤں گا، کہتے تجھ سے نہیں، میں نے کہا نہیں انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو گیا. پھر میں خود ساتھ گیا ہوں، پھر وہاں گھر پہلے جا کر گھر والوں کی ذہن سازی کی ہے. پھر وہ سب 3 تک سب کچھ وہی ایک انجیکشن سے چل رہا تھا، سنت کے مطابق، اللہ کا شکر الحمدللہ ساری چیزیں اللہ پاک نے کروا دی. 3 کے بعد اس انجیکشن کا اثر ختم ہو گیا اور پھر مجھ پر پہلی حالت آ گئی. ملک لوگ تو نہیں تھے نا، تو انتظام ماشاءاللہ سارا کچھ اللہ پاک نے. وہ انجیکشن کا اثر جو ختم ہو، مجھے گویا کہ دکھا دیا گیا کہ میرا کام تھا، تیرے بادری نہیں تھی. دیکھو میں نے نکال لیا تھا تو اب تو سب کچھ کر رہا تھا، اب دیکھو نا، پھر میں دوبارہ لے آ چکا ہوں، اب کرو، اب سنبھالو اپنے آپ. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ گویا کہ یہ دعاؤں کا وقت ہوتا ہے صبر کے قریب. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے اللہ پاک سے مدد مانگو. جب انتہائی مشکل حالت ہوتی ہے، سمجھو کہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت آ گیا، دعاؤں کی قبولیت کا وقت آ گیا، اس وقت کو ضائع نہ کرو. ہاں جی، جہاد میں جو دعائیں ہوتی ہیں سبحان اللہ، حج میں جو دعائیں ہوتی ہیں، مشکل ہوتا ہے، مطلب وہاں پہ بھی مشکل ہوتے ہیں، تو اس میں جو دعائیں ہوتی ہیں، مصائب میں جو دعائیں ہوتی ہیں، یہ سب بڑے کام کی دعائیں ہوتی ہیں. اس وجہ سے ہمیں مطلب ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا لا إله إلا هو 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد حق 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 اللهم صل على سيدنا کیونکہ آج ماشاءاللہ مکتوبہ شریف کا درس ہوا ہے تو مراقبہ کریں گے مراقبہ اس طرح کہ مطلب تصور کریں کہ اللہ پاک محبت کے ساتھ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور میرا دل بھی اللہ اللہ محبت کے ساتھ کر رہے ہیں شروع کر لیں اللہ مقبول نہیں چلو میں ادھر نصیب ہے.
من قربات عند الله ورسوله من قربات عند الله وصلاة الرسول فصل عليه ما اختلف الدبور والقبول وانشابت الفروع من الرسول ثم نسألك بما سنقول من السؤال منك القبول. اللهم حسن فرجي ويسر لي أمري. اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك. اللهم آتني كتاب يميني. اللهم غشني برحمتك وجنبني عذابك. اللهم ثبتني قدمي وما تزل في الاقدام. اللهم اجعلنا مفلحين. اللهم افتح اقبال قلوبنا بذكرك واتمم علينا نعمتك واسب علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اعطني افضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم احيني مسلما واميتني مسلما. اللهم اعذب الكفره والقي في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وانزل عليهم رزقك وعذابك. اللهم عذب الكفرة على الكتاب المشركين الذين يشهدون آياتك ويكذبون رسولك ويصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويدعون معك إلى أن آخر لا إله إلا أنت تبارك وتعالى ما يقول الظالمون علوا كبيرا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمسلم واصل ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأعوذ من أشكر نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إلى الحق. سبحانك لا إله غيرك اغفر لي ذنبي وأصلح عملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم. يا غفار اغفر لي يا تواب تب علي يا رحمن ارحمني يا عفو فني يا رؤوف ربي يا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وتوبني حسن عبادك يا رب أسألك من خير كله يا رب افتح لي بخير واختم لي بخير وقني السيئات ومن تق السيئات يوم الدين فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله وبيدك الخير كله وإليك أرجو الأمر كله أسألك الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. بسم الله الذي لا إله غيره. اللهم أذهب عني الهم والحزن. اللهم بحمدك انصرفت وبذنبي اعترفت. اللهم إلهي إبراهيم اللهم إلهي وإلهي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإله جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أسألك أن تستجيب دعوتي فأنا مستر وتعصمني في ديني فإني مفطر وتعني برحمتك فإني مذنب وتنفي عن الفقر فإني متمسكن. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك فإن للسائل عليك حقا. أيما عبد أمة من أهل البر والبحر تقبلت دعوتهم واستجبت دعاءهم أن تشركنا في سائل ما يدعونك فيه وأن تشركهم في سائل ما ندعوك فيه وأن تعافينا وإياهم وأن تقبل منا ومنهم وأن تجاوز عنا ومنهم فإننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم آت محمد الوسيلة واجعل في المستفيدين محبته وفي الآلين درجته في المقربين ذكره. اللهم أهدني اللهم اهدني من عندك وأفد علي من فضلك وأسبغ علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناسة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وإرفان أهل العلم حتى ألقاك. اللهم إني أسألك مخافة تهجرني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك أملا ما أستيقظ برضاك وحتى أناسك بالتوبة خوفا منك وحتى لا أخلص لك النسية حياة منك وحتى أتوكل عليك في الأمور كلها وحسن ظن بك سبحان خالق النور. اللهم لا تهلكنا فجاء ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حكم ولا وسيا. اللهم أنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعل لي إماما ونورا وهدى ورحمة للعالمين وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منهم ما نسيت وألمني منهم ما جهلت وارزقني التلاوة وأنا الليل وأنا النهار وجل وجدت يا رب العالمين. اللهم أنا عبدك وابن عبدك ومن أمتك الناصية بيدك اتقل فی قبضت وسط کو بھی رکھائے وہ او میں نے بوادق امر تنفاست و نہ تنفات حاضہ مکان العائد النار لا الہ الا انت سبحانک ظلمت نفسی فاغفر لنا ولا فرزنا بالله انت اللهم لك الحمد ولك المشتكى وبك المستغاث وانت المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم اني اعوذ برزاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم انا نعوذ بك من نزل ونزل او نضل او نزل ما يزل او نزل ما يزلم علينا او نجهل او يجهل علينا او اضل وضل اعوذ بنور وجهك الكريم الذي اضاءت له السماوات والشدد له الظلمات وصلح علی امر الدنیا والآخرہ ان تحل علی غضبک وتنزل علی سخطک ولک الحطبہ ولک الحطبہ حتی ترضی ولا حول ولا قوۃ الا بک اللہم واقعتن کواقعتن الولید اللہم انی اعوذ بک من شر عامل السیر والبعیر والبعیر السهول ثم یقول بعد خطبت قبل حج دعوات فی حق محمد اشرف علی وابی واسم محمد مصطفی محمد علی و محمد شفیع عبد الماجد مولانا مشرف سلیمانی و مولانا محمد زکریا یوسفی محمد اقبال مدنی و سید علی شاہ و سید تسلیم الحق و سید تنظیم الحق وجميع المؤمنين وفي أكيام أبائهم وأمهاتهم وجميع المؤمنين والمؤمنات وصلى الله تعالى على سيد الكائنات وأكرم الخلقات صلاة تسبق الآيات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله.